الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم یہ کتاب ہے خطبات عارفی عارف باللہ حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس و خطبات کا مجموعہ ہے جس کا ہر ہر جملہ اصلاح نفس و اخلاق کا کریاق ہے. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہماری یہ مجلس بھی چونکہ دل کے تصفیے کے لیے ہے، نفس کے تزکیے کے لیے ہے، اس لیے ہم اللہ والوں کے ارشادات، ملفوظات، مواعظ اس میں پڑھتے ہیں کہ ان کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے جس سے ہمارے دل کے تزکیے اور نفس کے تزکیے مدد ملتی ہے. تو عام ہمارا معمول تو آج کے دن سورۃ یزدانی پڑھنے کا ہے. یہ قدیم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ مجالس کا مجموعہ ہے. اور جمعے کے دن ہم پڑھتے ہیں اکمال الشیم شیخ عطا اللہ ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اصلاحی ملفوظات کا مجموعہ. یہ دونوں بزرگ جن کی کتابیں گزشتہ دنوں پڑھی جا رہی تھیں، عارضی طور پر فی الحال ہم نے اس کو روک کر آج اس میں سے پڑھیں گے. جمعے کو بھی پڑھا تھا اس میں. وہ قدیم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحی مجالس وہ 545 ہجری کے لگ بھگ کے ہیں، اور شیخ عطا اللہ ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ان کا وصال 709 ہجری میں ہوا. یعنی اللہ والے ہر زمانے کے اندر اس کی محنت فرماتے رہے، وہ قدیم یہ جدید. ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، تھوڑے عرصہ وصال ہوا ان کا. اور ہمارے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے شیخ. اس میں کچھ مضمون رمضان کے تعلق سے ہیں، اس لیے آج اس طرح سے پڑھا جائے گا. ایک مضمون پرسوں پڑھا ہم نے جمعے کے دن، وہ بھی رمضان کے تعلق سے تھا، کیونکہ رمضان اب بالکل قریب آ گیا. اگر اللہ کو منظور ہوا تو کل شام، کل رات کو تراویح ہو جائے گی، یا اللہ کو منظور ہوا تو اس سے اگلے دن ہو جائے گی. اب قریب آ گیا. رجب میں ہم نے ایک دعا مانگی تھی اور شروع کی تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رجب ہی سے رمضان کی تیاری، اس کا انتظار شروع فرما دیتے تھے. اس لیے اہتمام پہلے سے شروع ہو جاتا تھا، اسی میں ہم نے بھی مانگنی شروع کر دی. تو اللہ نے رجب سے بھی ہمیں گزار دیا، اب شعبان بھی اب گزر ہی رہا ہے، اب رمضان آ رہا ہے. اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ پاک ہمیں ایک موقع اور عطا فرما رہے ہیں. تو یہ ایک حضرت کی مجلس ہے. حضرت کے ہاں جمعہ المبارک میں عصر کے بعد مجلس ہوا کرتی تھی، تو یہ 23 شعبان 1402 ہجری بمطابق 18 جون 1982 میں ہوئی. یعنی رمضان کے شروع ہونے سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے. اس پہ سے کچھ پڑھ لیتے ہیں. اس کا عنوان رکھا ہے رمضان المبارک ہدایات و تنبیہات. اللہ سے مانگ کر بیٹھے کہ اللہ نے جو اس میں تاثیر رکھی ہے وہ ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے، تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا مقصود ہے. انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ اس کی تاثیر ہمارے دلوں میں اتاریں گے، اور اس سے ہمارے دلوں کی صلاحیت درست ہوگی اور ہمارے دلوں کی استعداد بڑھے گی اور ہمارے دلوں میں رمضان المبارک کی تجلیات، انوارات اور برکات کو وصول کرنے کی صلاحیت درست ہوگی. سر فرماتے ہیں ہمارا جو اجتماع اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کردہ توفیق سے ہے، اللہ تعالیٰ اس سے شرف قبولیت عطا فرمائے گا. یہ اس وقت جب مجلس شروع ہوئی تو ہمارا بھی اجتماع کس لیے ہے؟ اللہ کی توفیق ہی سے ہے. ہم بھی جو جمع ہوئے ہیں، آپ لوگ جو ہم بیٹھے ہیں، تو ہم بھی اسی لیے بیٹھے ہیں اللہ اس سے شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین. ہم محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جمع ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت بخشیں اور توفیق عطا فرمائیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ایمان ہے اس کے مطابق ہمارا انداز زندگی صحیح ہو جائے. کیا فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ایمان ہے اس کے مطابق ہمارا انداز زندگی صحیح ہو جائے. دعا کر لیا کرو. وما توفیقی الا باللہ، توفیق تو اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتے ہیں، اس سے مانگ تو نہیں ہوتا. جس کو جتنی نصیب ہو جائے. فرماتے ہیں کہ آج شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے، جب یہ واضح ہو رہا تھا اس طرح ان مجالس سے کلی مجالس کا یہ سال ختم ہو گیا، بشرط حیات ہم پھر انشاءاللہ تعالی ماہ شوال میں جمع ہوں گے. رمضان میں حضرت کیا مجلس نہیں ہوتی تھی، تو کیسر کے بعد تھی نا، تو اثر کے بعد تو وقت پھر افطاری کا قریب ہوتا ہے، اس لیے یہ آخری اس سال کی مجلس ہے. ماتے عزیزو، علم حاصل کرنے کے لیے تو 11 مہینے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے تو 11 مہینے ہیں، لیکن ماہ رمضان مبارک محض عمل کے لیے. اللہ یہ بات سمجھا دے. سیکھنے کے لیے 11 مہینے، اور یہ مہینہ صرف کس کے لیے؟ عمل کرنے. اس مبارک مہینے میں عمل ہی عمل ہے، مبارک مہینے میں اللہ سمجھا دے. ان اعمال کی تفصیل فضائل رمضان و انوار و انعامات رمضان میں وہ کچھ آگے ان کو پڑھیں، وہ پتہ ہم نے پڑھا تھا اس کے تعلق سے. اگر ان کے مطابق آپ کا عمل ہو جائے تو بہت بڑی سعادت ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. رمضان شریف کے متعلق ہمارے حضرت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ کے مقدر معاذ ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ان کا مطالعہ کیجیے. ان کے علاوہ فضائل رمضان اور بہت سے کتابچے ہیں، میسر آگے ضرور پڑھ لینا چاہیے، اس سے علم میں اضافہ ہوگا اور معلوم ہو جائے گا اس ماہ مبارک میں ہم کو کیا کرنا چاہیے، اس ماہ مبارک میں ہم کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی توفیق کی عمل بھی ہو جائے گی. اس زمانے میں دین کا ضروری علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اپنے دین کو ایک رسمی مذہب سمجھ لیا ہے. یہ بڑے درد سے فرما رہے ہیں، اس زمانے میں دین کا ضروری علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اپنے دین کو ایک رسمی مذہب سمجھ لیا ہے، جیسے دوسرے مذاہب ہیں جن میں عبادات کی چند بیس چند رسومات کے ادا کر لینے سے مذہب کا حق ادا ہو جاتا ہے. کہ ہمارا دین اسلام ایسا نہیں ہے، ہمارا دین اسلام ایسا نہیں ہے، ہمارا دین قرآن و سنت کے تابع ہے. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قیامت تک کے لیے ضابطہ حیات و ممات بنا کر بھیجا ہے. قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قیامت تک کے لیے ضابطہ حیات و ممات بنا کر بھیجا ہے اور اعلان فرما دیا ہے یہ ہماری آخری کتاب ہے، جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی. ہم لوگ کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، اس میں شک نہیں کہ تلاوت کلام اللہ سب سے اہم عبادت ہے، وہ بڑی نعمت ہے، مگر صرف کلام اللہ کی تلاوت کافی نہیں، بلکہ اس کلام کے اندر جو ضابطہ حیات اور عوامر و نواہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے ہیں ان پر عمل پیرا ہونا ہم پر فرض ہے. بس اللہ یہ سمجھ دے دی. یہ تو وضاحت کر دی کہ اس یعنی یہ تو مبارک کلام ایسا مبارک ہے کہ اس کا ہر حرف ہی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. الف لام میم ہر حرف پر نکلی کتنی کم سے کم دس. تو تلاوت بھی یعنی اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کے کلام کو ہم اپنی زبان سے ادا کریں گے ہر حرف پر کیا ہے دس نکلیں. ایک عجیب بات بھی عرض کرتا چلا جاؤں, قرآن کے اندر پڑھیں گے فرعون کیوں جی آتا ہے نا, ان حروف کی قرآن میں ادائیگی پر بھی دیکھیے ملے گی نہیں ملے گی. شیطان قرآن کے اندر پڑھیں گے تو ان پر بھی ملیں گی نہیں ملیں گی. کیوں؟ اللہ کا کلام ہے, تو اللہ کی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. تو تلاوت بھی بہت بڑی نعمت ہے, صرف تلاوت کافی باوجود اس کے بہت بڑی نعمت ہے صرف کافی نہیں. اس کے اندر اللہ نے جو میں ضابطہ حیات زندگی گزارنے کا جو سلیقہ اور طریقہ بتایا ہے, جو قوانین بتائے ہیں, جو عوامر نواہی ہیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو, یہ سب ہمارے لیے ان پر عمل کرنا فرض. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ ایسا ضابطہ حیات ہے جس کا تعلق دنیا اور آخرت دونوں سے ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے ہمارے لیے ایک معیار کامل پیش فرما دیا ہے. صرف کتاب نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس پر عمل کر کے عملی نمونہ دکھا دیا, جس کے مطابق عمل کرنے سے دنیا اور آخرت میں حیات طیبہ حاصل ہوتی ہے. اسی ضابطہ حیات کا نام دین ہے. دوسری بات یہ ذہن نشین کر لینے کی ہے کہ اسلام دین عمل ہے, اسلام دین عمل ہے. قرآن کریم میں جگہ جگہ اچھے اعمال کرنے کی تاکید ہے, اور یہ سمجھ لیجئے کہ اچھے اعمال یا دین صرف عبادات ہی تک محدود نہیں ہے. ایک غلط فہمی جو عام دلوں میں ہمارے دماغوں میں آئی ہوئی ہے کہ نماز پڑھ لی دین کا قضا ہو گیا, اب روزہ رکھ لیا دین کا قضا ہو گیا. عبادات ہیں صرف, یہ صرف یہی محدود دین اس تک نہیں ہے کہ نماز پڑھ لینے, روزہ رکھ لینے یا زکات دے دینے, حج عمرہ کر لینے سے دین کا پورا دا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ عوامر و نواہی اس کے علاوہ اور بھی ہیں جن کا تعلق عقائد و عبادات کے ساتھ ہے, ہمارے معاملات معاشرت اور اخلاقیات سے ہیں. عقائد, عبادات, معاملات, معاشرت, اخلاقیات, یہ بڑے بڑے پانچ شعبے ہیں. تو دین ان پانچوں شعبوں پر عمل کرنے کا نام ہوگا. عبادات ایک شعبہ ہے, اس سے پہلے عقائد, تو یہ سارے فرما رہے ہیں. اسی طرح دین کے پانچ شعبے ہیں, جب تک ان تمام شعبوں میں اللہ جل شانہ کے احکام کے مطابق عمل نہ ہوگا نہ ایمان کامل ہو سکتا نہ اسلام. انہی احکام الہیہ کے تحت ان حقوق ادا کرنا بھی شامل ہے جو والدین, زوجین, اولاد, پڑوسی, عزیز و اقارب, احباب, اہل محلہ, حکومت, عام مسلمانوں, بلکہ عام انسانوں سے. یاد رکھیے حقوق العباد میں احکامات الہیہ کی خلاف ورزی بہت سنگین جرم ہے. کیا فرماتے ہیں؟ یاد رکھیے حقوق العباد میں احکامات الہیہ کی خلاف ورزی بہت سنگین جرم ہے. عبادات میں کوتاہی ہو جائے اللہ پاک اپنی شان کریمی و رحیمی سے معاف فرما دیں. عبادات میں کوتاہی ہو جائے تو اللہ پاک اپنی شان کریمی رحیمی سے معاف فرما دیں گے, لیکن اگر حقوق العباد میں کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک مخلوق خدا جن کی تم نے حق تلفی کی ان کے حقوق کی تلافی نہ کرو گے یا ان سے معافی نہ مانگ لو گے ہرگز معاوضے سے نہیں بچ سکتے. یہ بات اہم ہے, خوب سمجھ لینا چاہیے. اللہ سمجھا دے. اسی طرح احکام الہیہ ہمارے معاشرے سے متعلق بھی ہیں کہ یہ بات جائز ہے, یہ ناجائز ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے. فی زمانہ ہمارے معاشرے کے اندر کبائر اور سنگین گناہ رائج الوقت ہو گئے ہیں جن کو ہم نے محض تفریح کا مشغلہ سمجھ لیا ہے. ایسے کبائر کہ جب تک وہ ترک نہ کیے جائیں, جب تک اسے توبہ استغفار نہ کی جائے عربی معاف نہیں ہوں. گھر گھر ریڈیو ٹیلی ویژن چل رہے ہیں, گانا بجانا, فحش ڈرامے اور فلمی گانے رائج الوقت ہو رہے ہیں, سینما, نائٹ کلب وغیرہ خواہش اور منقرات کے اڈے بنے ہوئے ہیں. عورتوں کا بے محابہ غیر مردوں سے ملنا جلنا تہذیب حاضرہ کا طرہ امتیاز سمجھا جاتا ہے. یہ سب قہر الہی کو متوجہ کرنے والے گناہ کبیرہ ہیں. یہ بیاسی کی بات ہے, یہ بات کب فرمائی جا رہی ہے؟ 1982. اس وقت یہ چیزیں جو رائج تھی اس کا ذکر کیا. ایک اس سے بڑی ان سب سے مصیبت جو اس وقت رائج ہوگی انٹرنیٹ, اس کا تذکرہ نہیں ہے جو اس وقت ہمارے گھروں میں گھس کر وہ ہمیں ہلاک کر رہے ہیں. ہے یا نہیں؟ سینما میں جانا کسی زمانے معیوب سمجھا جاتا تھا, شرفا جانے کی جرت نہیں کرتے تھے, ایک شرم ایک حیا کا پردہ تھا. پھر ٹی وی گھر میں آ گیا تو اس پر بھی کچھ اس سے بے حیائی اس لیے بڑھی کہ یہ بھی گھر کے اندر آ گیا, اب جانا نہیں پڑ رہا, یہی دیکھ رہے ہیں. یہ انٹرنیٹ تو ایسا ظالم ہے کہ یہ تو والدین کو بھی پتہ نہیں چلتا, وہ سمجھتے ہیں جی کچھ اپنا کام کر رہے ہیں. کمپیوٹر تو کیا کر رہے ہیں اپنا کالج کا جو, اور نیٹ ایسا ہے کہ کیا کہیں, جہاں مرضی پہنچے خطرناک ہے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں کیا قہر الہی کو متوجہ کرنے والے گناہ کبیرہ ہیں. روز مرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ لوگ بے باکانہ جھوٹ بولتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, لین دین میں فریب, خرید و فروخت میں بد معاملگی, چور بازاری کرنا عام طور پر رائج ہے, اور پھر یہ احساس بھی نہیں کہ گناہ کبیرہ ہے. جھوٹ تو ایسا عام ہو گیا ہماری معاشرت میں اس وقت کہ ایسے گناہ رائج, ایسے جھوٹ رائج ہو گئے ہیں تو جھوٹ نہیں سنتے. ایک بزرگ ایسا فرما رہے تھے چند جملے جو ہمارے رائج ہو گئے ہیں. بازار سے لے جا رہی ایک آدمی, میں آپ ہی کی طرف جا رہا تھا حالانکہ نہیں جا رہا تھا. اس کو جھوٹ, اس کو خوش کرنے کے لیے جملہ کہہ دیا, میں آپ ہی کا خیال کر رہا تھا حالانکہ جھوٹ ہے. یہ جھوٹ سمجھیں گے اس کی دل جوئی کے لیے جملہ کہہ کے اور پیاس کر لو. بہت سی چیزیں جھوٹے سرٹیف تک بنا لینا اتنا عام ہو گیا ہے کہ احساس نہیں. مفتی کمانی صاحب دان دو طور پہ واقعہ بتاتے ہیں, کسی علاقے کے صاحب تراسی آتی ان سے ملتے, بڑے شریف نفس, جبکہ میں ان سے بڑا متاثر تھا ان کے دینی ذوق سے, ان کے چہرے پر محراب ان کی تذکروں سے بہت متاثر تھا کہ دیندار آدمی ہے بڑا. وہ کچھ بھی ٹھہرا کرتے تھے. تو خلاف معمول اس دفعہ ذرا زیادہ ٹھہرے. میں نے پوچھا کہ آپ نے جانا تھا گئے ہی واپس ابھی؟ انہوں نے کہ میں نے چھٹی لے لی ہے, میں نے چھٹی بڑھا لی ہے, میں نے میڈیکل سرٹیفکیٹ بھیج دیا ہے. میں نے پوچھا اللہ نہ کرے آپ کو بیمار ہے. نہیں یہ بیمار تو نہیں, بالکل ٹھیک ہوں. لیکن پھر یہ میڈیکل سرٹیفکیٹ کیوں بھیجا؟ اس کے بعد چھٹی ملتی نہیں تھی. دیندار بندے ہیں, عبادات ہیں, اخلاق ساری چیزیں, لیکن یہ میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا کے چھٹی لے لینا اس کو غلط نہیں سمجھا جا رہا. حالانکہ یہ بھی تو غور کریں تو کتنی چیزیں ایسی رائج ہو گئی ہیں. سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں ہمیں احساس بھی نہیں ایسی بنائے, ایسے سنگین کبائر کہ جب تک وہ ترک نہ کیے جائیں اور سچی توبہ نہ کی جائے ہرگز لائف کے معافی نہیں. عام لوگوں نے اپنی زندگی کے معاملات تہذیب حاضر کے سانچے میں اس طرح ڈھال لیے ہیں کہ اسلام سے تو مناسب باقی نہیں. لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ دین و ایمان کی سلامتی اسی میں ہے کہ اسلام کا صحیح علم حاصل کرو. اگر تم نے ایمانی تقاضوں کو اہمیت نہ دی, رائج الوقت قبائل کی انتفاق نہ کیا, بلکہ سمجھتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں, دور حاضر کے یہی تقاضے ہیں, ہم کو ایسا ہی معاشرہ رکھنا ہے, سب لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں, ہم کو ہے اس کے ایسے متقی, یہ شدید غلطی ہے. اس خوش فہمی سے توبہ کیجئے, نہیں تو توبہ کی توفیق نہ ہوگی. کیوں کہ جس چیز کو تم ناجائز اور گناہ ہی نہیں سمجھتے تو اسے توبہ کیا کرو گے؟ دیکھو میرا مشورہ یہی ہے, وہ کئی دفعہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے اپنا ایمان اسلام ٹھیک کر لو. ذرا یہ بھی سوچ لو کہ تمہارے ایمان کا تم سے کیا مطالبہ ہے. تم مسلم ہو تو کس صورت مسلم ہو, اور مومن ہو تو کیسے مومن ہو, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے, اس کی کیا تشریح کی ہے کہ ایمان والے کون ہوتے ہیں, مسلم کون ہوتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں. اللہ کے لیے یہ تو معلوم کر لو, ورنہ دنیا آخرت کے بڑے خسارے میں پڑنے کا اندیشہ ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری نظر میں یہ بڑی اہم بات ہے. میں صاحب اقتدار لوگوں کو دیکھ رہا ہوں, تاجروں دفاتر والوں عوام الناس کو دیکھ رہا ہوں, گھریلو زندگی کے حالات میرے سامنے ہیں. فاعتبروا یا اولی الابصار, اس وقت ہر مسلمان کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دین کے بنیادی اصول اور تعلیمات کو حاصل کرنا فرض و واجب ہے. حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ کی کتاب ہے تعلیم الدین, یہ مختصر سی کتاب ہے, مگر اس میں پورے ایمان اسلام کیا ہے, ان کے تقاضے کیا ہیں, ہم کو کیا کرنا سے کیا نہیں کرنا چاہیے, اور دوسری کتاب حیات المسلمین ہے. اس میں بڑی جامعیت ہے, اس کے اندر پورا دین آ گیا ہے. مسلمان کا معاشرہ ایسا ہونا چاہیے, معاملات ایسے ہونے چاہیے, اخلاق ایسے ہونے چاہیے. کم از کم یہ دو چھوٹی کتابیں ہیں جو آپ کو یہاں بغیر قیمت کے مل جائیں گی, ان کو پڑھ کر اپنے ایمان کا جائزہ لے لیجئے, اور جہاں کوتاہیاں ہوں توبہ استغفار کیجیے, جہاں سمجھ نہ آئے علماء سے پوچھتے رہیے. ایک جملہ لکھا ہے کہ یہاں آپ کو مفت مل جائیں گی. حضرت یہاں یہ کتابیں پڑھی جاتی تھیں, یہ کیوں کہا؟ کیوں آج ایک زمانہ عجیب آ گیا ہے کہ تنقید کرنے والے یہ کہیں گے یہ مولوی صاحب اس لیے کتابوں کو نام لے رہے ہیں تاکہ یہ بکے, ان کو اس سے کیا ملے. بدگمانی آج کل عام ہے, اس لیے کہا کہ یہاں سے آپ ہمارے پاس سے کیا کریں. اللہ کا شکر ہے پچھلے سال سے ہم نے بھی یہاں مفت سین کی تھی, منگوات کر کے چلو پڑھ لو, تو زیادہ قیمت بھی نہیں ہے اس کی. جو ہے ان کے اندر بنیادی باتیں ساری آ گئی ہیں. جہالت پہ پڑھ کر مطمئن نہیں رہنا چاہیے, ایک ایک بات کا سوال ہوگا تمہارے معاملات کے بارے میں، معاشرے کے بارے میں، اخلاقیات کے بارے میں، جب تک دین کے اجزاء صحیح نہیں ہوں گے، یاد رکھو تمہاری نماز، روزہ، حج، زکات سب بے روح بلکہ بے معنی ثابت ہوں گے. اب جائزہ لیجئے کہ دین کے ہر شعبے میں ہم کس قدر فرائض و واجبات ادا کر رہے ہیں اور کس قدر گناہوں سے بچ رہے ہیں. دین کے پانچ اجزاء ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشر، اخلاقیات. انہیں پانچوں شعبوں سے متعلق احکامات الہیہ کا نام دین ہے، جس پر ہم کو عمل کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بے انتہا فضل و کرم ہے کہ ہمیں نبی اور رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے وہ دولت گراں قدر حاصل ہے کہ عالم امکان میں کسی امت کو حاصل نہیں. ایک بے آخریمت سے بعثت نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ حجت تمام نہیں کی تھی. تدریجن ایمان کی ترقی کے لیے نبی آتے رہے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو انسانوں میں اتمام حجت فرما دیا اور اپنے کلام پر اعلان فرما دیا، الیوم اکملت لکم دین مکمل کر دیا، یعنی آج ہم نے تمہارے دین کو کامل و اکمل کر دیا ہے اور اپنی جتنی نعمتیں بنی انسان کے لیے ضروری تھیں سب دین اسلام کے اندر رکھ دی. تو اسلام ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخر کے لحاظ سے بھی باری تعالیٰ نے جمع فرما دی. آپ نے یہاں ایمان کا مفہوم اچھی طرح سمجھ لیا. اب رمضان شریف کی برکات حاصل کرنے کا طریقہ کار سنیے. میں یہاں فضائل رمضان بیان نہیں کروں گا، وہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا دوسری کتابوں سے بھی حاصل ہو سکتے ہیں. میں تو اس بات میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ صاحب ایمان ہونے کے بعد ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات، احسانات اور رحمتیں کس قدر ہم پر نازل فرمائی ہیں. اور ایک عظیم احسان اللہ تعالیٰ کا ہم پر قرآن کریم کی صورت میں ہے جو اس ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوا. قرآن کریم ایک اعجاز ہے جو ابدی ہے و سرمدی ہے، جس کی مثال عالم امکان میں نہ کبھی تھی نہ قیامت تک کبھی ہوگی. دوسرا بے مثال انعام رمضان شریف کے مہینے میں شب قدر ہے. پہلا انعام کیا ہے؟ قرآن اس ماہ مبارک میں نازل ہوا. دوسرا انعام کیا ہے؟ شب قدر. احادیث میں ہے کہ شب قدر اللہ تعالیٰ کے ایسی عظیم شان شب قدر میں اللہ تعالیٰ کے ایسی عظیم شان احسانات کا ظہور ہوتا ہے کہ عالم امکان میں کبھی نہیں ہوا. اس رات شب قدر کے متعلق یہ بھی ہے اور 15 شعبان یعنی شب معراج کے متعلق بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اس قدر جوش ہوتا ہے کہ اپنے فرما بردار بندوں کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں. ان کے اپنے فرما بردار بندے. لیکن بعض گناہ اس قدر سخت ہیں کہ ان کی نوسر سے اس بار راتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خاصہ اور مغفرت عامہ سے محرومی رہتی ہے. العیاذ باللہ. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ ایسی راتوں میں جب کہ مغفرت عامہ رحمت عامہ بارش کی طرح برس رہی ہے، لیکن یہ گناہ چند ایسے ہیں بعض کہ اس میں یہ بھی یہ معصوم ہے. احادیث پہ شب قدر کے متعلق جہاں یہ خوشخبری ہے کہ گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، وہاں یہ بھی ہے کہ 4 شخصوں کے گناہ معاف نہیں ہوتے، یعنی 4 قسموں کے. چار سب سے مراد یہ ہے کہ چار گناہ جو ہیں ایسے ہیں جن اشخاص میں یہ ہوں گے وہ معاف ہو. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے پوچھنے پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ وہ شخص جو شراب کا عادی ہو, ایک تو وہ ہو گیا. شب قدر شب برات کی مسفرت عامہ سے یہ کیا ہے. دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہے. تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہے اور رشتہ ناطا توڑنے والا ہے. اور چوتھا وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہے اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو. یہ محرومی بہت ہی بڑی محرومی ہے جس کا احادیث سے نبوی میں ذکر ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ رمضان مبارک کا مہینہ آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے. جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری خیر سے محروم رہ گیا اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص حقیقت میں محروم ہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ روزہ کے ثمرات بجز بھوک کا رہنے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے. اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں ان کو رات کے جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ نہیں ہوتا. کتنی سخت بات ہے. کھانا نہیں کھایا, پانی نہیں پیا, اپنے نفس کو ان سے تو روک لیا لیکن یہ جو پہلے والدہ کی نافرمانی کو نہیں چھوڑا, قطع رحمی کو نہیں چھوڑا, پینے کو اندر سے نہیں نکالا, تو مشقت ہی مشقت ہے. رات بھر اللہ کے آگے عبادت کرتا رہا لیکن ان گناہوں کو نہیں چھوڑا تو کیا ہے, بھوکا پیاسا, مشقت ہی مشقت. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ بدنصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے. جو شخص رمضان المبارک میں بھی اپنے گناہ کو معاف نہ کرائے اس کی محرومی کا اندازہ زیل کی حدیث سے اوست ہو سکتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم منبر مبارک پر ایک قدم رکھا اور آمین فرمایا, پھر دوسرا قدم رکھا اور آمین فرمایا, پھر تیسرا قدم رکھا اور آمین فرمایا. صحابہ رضی اللہ عنہ دریافت کرنے پر ارشاد فرمایا اس وقت جبریل علیہ السلام میرے سامنے آئے, جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مفت نہ ہوئی. میں نے کہا آمین. پھر جب میں نے دوسرا قدم دوسرے درجے پر رکھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور درود نہ بھیجے. میں نے کہا آمین. جب میں تیسرے درجے پر چڑھا انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ جس کے سامنے اس کے والدین یا ان سے ایک بڑھاپے کو پہنچے اور جنت میں داخل نہ کرائیں. میں نے کہا آمین. جبریل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بدعا ہی کیا کم. پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے جتنی سخت بدعا بنا دی اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بچائے آمین. سب سے پہلی حدیث میں شب قدر کی محرومی اور باقی تین احادیث میں رمضان کے مہینے کی محرومیوں کا ذکر تھا. اب ذرا غور کیجئے کہ شب قدر جیسی رات جس کے متعلق قرآن پاک میں فرمایا کہ ہزار مہینوں سے افضل ہے, خیر من الف شہر, اور اس کا کچھ اندازہ نہیں کہ ہزار مہینے سے کتنا افضل ہے. شب قدر جو صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نصیب ہوئی, پہلی امتوں میں کسی کو نہیں ملی, اب اس میں بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہا, اس سے بڑھ کر بدنصیب کون ہوگا. اللہ نہ کرے کوئی ایسا مومن ہو کہ جس کے دل میں رمضان مبارک میں شب قدر میں کسی اپنے عزیز و اقارب کسی دوست احباب یا کسی مسلمان سے کینا بغض ہو, یہ بڑے خوف کی بات ہے. آپ کو اپنا جائزہ لینا چاہیے. اگر عزیزوں سے دوستوں سے کسی سے بھی تعلقات خراب ہو چکے ہوں اور دل میں ان سے ناراضگی کے بعد بغض اور کینا ہے, تو اگر اللہ تعالیٰ سے اپنی نجات چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و مقصد چاہتے ہو, یہ مجاہدہ کرنا پڑے گا اور یہ جبر کرنا ہوگا کہ جن لوگوں سے تعلقات میں غصہ اور بغض ہے ان سے معافی مانگ لی جائے یا ان کو معاف کر دیا جائے. اس میں کوتاہی نہ ہونی چاہیے. اگر کسی کے والدین زندہ ہیں تو کسی وجہ سے ناراض ہیں, تو چاہیے کہ جس طرح ممکن ہو والدین کو راضی خوش کرے, ورنہ اس کا وبال دنیا آخرت میں ضرور ہوگا. آپس کے تعلقات کی صفائی کے لیے ترکیب بزرگوں نے بتلائی ہے, میں بھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. سنیے, اعلیٰ اور اولا تو یہی ہے کہ دل مشافہ معافی اور تلافی کر لی جائے, مل جائیں مل کے, اور اگر دل مشافہ معافی کی ہمت نہیں پاتے تو دل کو سمجھائے کہ مجھے بھی تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے, مجھے بھی اس کی معافی مقصد رحمت کی ضرورت ہے, میں اپنے بھائی کو معاف کر دوں, اس سے معافی مانگ لوں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کر دیں گے. اگر یہ روبرو زبانی نہیں کر سکتے تو تحریراً یوں لکھ دو کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ کی بخششیں عام ہیں لیکن چند لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت میں قید لگا دی ہے. بھائی ہمارے اور تمہارے تعلقات میں جو ناگواریاں ہیں جن کا ہم کو بھی قلق ہے اور تم کو بھی قلق ہوگا, یہ مہینہ ایسا ہے اللہ کے لیے تم ہمیں معاف کر دو, ہم تمہیں معاف کرتے ہیں. مجھ سے غلطیاں ہو گئیں ہو اور آپ کے دل میں میری طرف سے ناگواری ہو تو جلدی مجھے معاف فرما دیجیے, یہ تو کر سکتے ہیں, یہ مجاہدہ تو کرنا ہی ہوگا اور معاملہ صاف کرنا ہوگا, ورنہ شب قدر کی شایان شان قدر نہ ہوگی. رمضان مبارک کے فضائل رہ جائیں گے اور تمام برکات سے محرومی ہو جائے گی, اس لیے کچھ بھی ہو دل کو صاف اور معاملہ کو حل کرنا ہی پڑے گا. اگر تم نے اپنی طرف یہ کام کر لیا اور اس شخص نے معاف نہیں کیا تو انشاءاللہ تم بری ذمہ ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائیں گے. اب فریق ثانی کا معاملہ اللہ تعالیٰ سے ہے, اگر اس کو بھی توفیق ہوگی تو بری ہو جائے. اس طرح اگر تم سے کوئی معافی مانگتا ہے اور تم معاف نہ کرو تو وہ بری ذمہ ہو گیا اور تم سے معافہ ہوگا, تم نے کیوں معاف نہیں کیا. اس اہم معاملہ کو ضرور صاف کرنا چاہیے. دیکھیے شروع میں عرض کر چکا ہوں, اس وقت ہمارے عوام کی یہ حالت کہ دوسرے مذاہب کی طرح ہم نے بھی اسلام کو ایک رسمی مذہب سمجھ لیا, اس بنا پر اپنی فہم کے مطابق رمضان المبارک کو اتنا سمجھ لیا کہ دل میں روزہ رکھ لیا, رات کو تراویح میں قرآن شریف سن لیا اور صبح و سادہ سے پہلے سحری کھا لی. بھائی رمضان کا معاملہ یہیں تک نہیں ہے, رمضان شریف کا مطلب بہت بلند ہے. زندگی کے ہر شعبے میں ہر وقت رمضان کا احترام عملاً ضروری ہے کہ رمضان شریف کے برکات حاصل ہوں, مگر ہمارا حال یہ ہے کہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں, تلاوت بھی کرتے ہیں, تسبیحات بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ شرعی احکام کی نافرمانی بھی ہوتی رہتی ہے. گناہ کبیرہ و صغیرہ بھی سرزد ہوتے رہتے ہیں, آنکھ بھی بہکتی رہتی ہے, زبان بھی بہکتی ہے اور غیبت بھی ہوتی رہتی, دل بھی بہکتا ہے, ناپاک گندے خیالات بھی جمع ہوتے رہتے ہیں اور فضول اور لفظ افعال میں بھی وقت صرف ہوتا ہے. ایسے روزے کو حدیث میں فاقہ کہا گیا, اللہ بچائے. ایسا روزہ بھی کسی کام کا جس میں اللہ تعالیٰ کے نافرمانی ہوتی رہے اور احساس بھی نہ ہو, ایسی صورت میں توبہ کبھی توفیق نہیں ہوتی. روزہ تو پاکی کے ساتھ ہوتا ہے. جب تک آنکھیں, زبان, دل اور آرا جوارے سب پاک نہیں ہوں گے تمہارا روزہ بے جان ہوگا, بے روح ہوگا. اور روزے پر اللہ تعالیٰ نے جن انعامات کا وعدہ فرمایا ہے اور روزہ دار پھر اجر عظیم رکھا ہے اس سے محرومی رہتی ہے. اور ہم خوش ہیں ان طرح سے ہم روزہ رکھ لیے. کس دل سے توقع کرتے ہو کہ ایسی حالت میں تم پر رمضان شریف کے انوار برکات تجلیات کا ضرور ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے معروضہ انعامات احسانات تم کو کیسے حاصل ہوں گے بلکہ رمضان شریف کی حق تلفی سے اجر و ثواب کی بجائے اندیشہ ہے تو الٹا مواقم ہونے لگے. اللہ تعالیٰ کی اتنے میں خدمت کی یہ بے قدری کی گئی. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں, ہمارا ایمان اور اسلام کیا مطالبہ کرتا ہے جب تم اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو تو ان کی محبت و عظمت کا کیا حق ادا کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا دل میں کتنا ذوق و شوق رکھتے ہو؟ اپنی وضع قطع, لباس پوشاک, رہن سہن میں سنت کے اتباع کرتے ہو؟ اسلامی تہذیب, معاشرہ, شعور شعائر اسلام کا کتنا پاس و لحاظ کیا؟ مگر افسوس ہم نے تو کفار اور مشرکین, فساق و فجار, یہود و نصارہ, مبغوزین اور ظالین کا معاشرہ اختیار کر رکھا ہے. ہمارے دلوں میں نفسانی اور شیطانی گندگی اور ناپاکی گھسی ہوئی ہے, لیکن ہم کو نہ ان باتوں کا احساس ہے نہ ہم ان کو برا سمجھتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. دل کی گہرائیوں سے ان حالات پر غور کرنا چاہیے. اگر ہمارے پاس خاطر خواہ جواب نہیں ہے تو پھر بتاؤ اس ماہ مبارک میں ہمارے ایمان میں کیسی تقویت آئے گی, ہمارے دلوں میں کیسے عبادات کا نور آئے گا, ہماری روحانیت کیسے ترقی کرے گی, ہمارا تعلق معاملہ کیسے قائم رہے گا, رمضان مبارک کے برکات اور ثمرات, انعامات, احسانات ہمیں کیسے نصیب ہوں گے؟ شب قدر کی تجلیات و انوار کا ہم پر کیسے ظہور ہوگا؟ ان سب باتوں کو اچھی طرح غور کرنا چاہیے. اگر سال بھر کے 11 مہینے بلکہ ساری عمر بھی اب تک غفلت میں گزری, بے حیائی, بے غیرتی, بے شرمی, حکم عدولی مشاغل میں گزری, تو اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے موقع دیا ہے کہ ہم ہوش میں آ جائیں اور اپنی زندگی کو جو لمحات بھی حاصل ہیں اور جو خوبصورت عمر ملی ہوئی ہے, توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی گھڑیاں ابھی نصیب ہیں. مولا کریم کے رحم و کرم کو طلب کرنے کا بھی وقت موجود ہے. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے. اب سنبھال رہے ہیں, پہلے ڈرا دیا, پہلے آئینہ دکھا دیا, ہمارے حالات کا تجزیہ کر کے سامنے کھول کے رکھ لیا ہے. اب ہمیں سنبھال رہے ہیں کہ اب نہ امید نہ ہو, اب مایوس نہ ہو. یہ رمضان جو اللہ عطا فرما رہے ہیں یہ اللہ کا انعام ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ ہمیں ایک موقع اور عطا فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس ماہ مبارک میں تمام مسلمانوں کو توبہ و استغفار کا اعلان ہو رہا ہے. جو اپ و مقصد کا وعدہ فرمایا جا رہا ہے اور بہت محبت کے ساتھ یہ فرمان ہے. یہ اعلان بڑی محبت کے ساتھ ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ جس کا مفہوم ہے کہ اے میرے وہ بندو. کیا فرما رہے ہیں؟ اے میرے وہ بندو. یہ کسی نبی کے ساتھ خطاب نہیں ہے, یہ کسی ولی کے ساتھ خطاب نہیں ہے, یہ خطاب ہی دیکھیں. اے میرے وہ بندو, میرے وہ بندو. یہ ولی کو نہیں فرما رہے, یہ نبی کو نہیں فرما رہے, یہ صالحین کو نہیں فرما رہے, یہ گناہگار کو فرما رہے. یہ خطا کار تو فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہیں ان کو فرما رہے ہیں میرے وہ بندو. کتنی کریم ذات ہے، کتنی محبت سے اعلان ہو رہا ہے. اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہیں، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو، دل یقین اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. واقعی وہ بڑا بخشنے والا اور بڑی رحمت کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا اعلان ہے، اس کی قدر کرو. اللہ کے لیے اب بے حسی اور غفلت دور کر لو، غیر ضروری امور تعلقات آج سے ختم کر دو. یکسوئی کے ساتھ رمضان شریف کے مبارک دنوں کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ. جو گھڑیاں باقی ہیں اس میں یعنی توبہ کرنے، دل کو صاف کرنے، برتن کو ٹھیک کرنے. جس برتن میں انوارات آئیں گے، تجلیات کا نزول ہوگا، برکات کا نزول ہوگا، رحمت کا نزول ہوگا، اس برتن کو کیا کر لو، گناہوں سے پاکی حاصل کر لو، توبہ کر لو. اللہ کا وعدہ ہے توبہ استغفار سے قلب کی پاکی حاصل کر لو. بس یہ جو دن کل کا ہے، آج کا دن ہے، یہی کر لیں تاکہ رمضان کے مہینے میں صاف شفاف دل سے داخل ہوں، تاکہ اس کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ جو تجلیات کا نزول، برکات کا نزول ہو، وہ ہمارا دل اس کو کیا کرے، وصول کر لے. اور اللہ تعالیٰ توفیق طلب کر لو، مانگ لو اور تہیا کر لو اور عزم کر لو کہ 30 دن تک ہر طرح کے معاصی سے پرہیز کریں گے. مانگ لو، یہ مہینے کے 30 دن ہی تو آئیں گے نا، ابھی سے عزم کر لو، تہیا کر لو، توفیق اللہ سے مانگ لو کہ 30 دن ہر قسم کے معاصی سے کیا کریں گے، پرہیز کریں گے، نافرمانیوں سے بچیں گے، آنکھوں اور زبان کی حفاظت کریں گے. اس طرح اگر آپ رمضان المبارک میں داخل ہوں گے تو پھر آپ انشاءاللہ اس کی پوری برکات اور ثواب نصیب کریں گے. اچھی طرح سمجھ لیجئے، بغیر اس تیاری کے کچھ حاصل نہ. دیکھیے یہ مہینہ تزکیے کا ہے، یہ مہینہ کیا ہے، تزکیے کا ہے، یہ مہینہ کیا ہے، تصفیے کا ہے. 11 مہینے مادی ماحول میں گزار کر مادیت میں پھنسے رہے اور مادیت ماحول کے اندر رہتے ہوئے جو گندگیاں ہمارے دلوں میں گھسی ہوئی ہیں، اس مہینے میں اللہ سے اس کو ہم صاف کرا لیں. ابھی سے شروع کر لیں، توبہ کر لیں. دیکھیے اللہ کی ذات اتنی قریب ذات ہے کہ بندوں کی توبہ پر اس کو پیار آتا ہے. اس لیے خطاب ہے، ابھی آپ نے سنا، پھر سن لیں خطاب، کتنا محبت بھرا خطاب ہے. یہ جو عوام میں مشہور ہے نا، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پکڑو پکڑ ہو جاتی ہے، یہ غلط ہے. اللہ ایسا نا انسان ہے چھوٹی باتوں پکڑ کرے گا؟ وہ تو اتنے کریم ہیں، فرما رہے ہیں اے میرے وہ بندو. پھر اب کر دوں، یہ نبی سے خطاب نہیں ہے، یہ ولی سے خطاب نہیں ہے، یہ نیک بندوں سے خطاب نہیں ہے، کن سے خطاب ہے، گناہ گاروں سے. اپنا کیا کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں کو زیادتیاں کی ہیں، جو ظلم کیے ہیں، نگاہ بہکی ہے، دل بہکتا ہے، کان بہکے ہیں، جو کچھ بھی کیا ہے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں کو زیادتی کی ہیں، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو، دل یقین. دیکھو کتنی بڑی بات، یقین بال یقین یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. اب شیطان کی نہیں سننی, وہ کہتا کبھی توبہ کا فائدہ, پھر تو گناہ کر لیتا ہے. کہتا ہے نا دل میں ڈالتا ہے کہ تو پھر کر لیتا ہے گناہ, تیری توبہ کا فائدہ. یہاں کیا سمجھ, بال یقین اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. واقعی وہ بڑا بخشنے والا, بڑی رحمت والا ہے. تو رمضان سے پہلے بھی توبہ کر لیں, بلکہ ابھی کر لیں. عجیب بات ہے, ہمارا دین اللہ نے ایسا آسان بنا دیا ہے, ہمیں اس توبہ کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں. عیسائیوں کے اندر ہے کنفیشن, آپ کو گرجے جانا پڑے گا اور پادری کے پاس جانا پڑے گا اور پادری کو کچھ پیسے دینے ہوں گے, پھر اپنے گناہ اس کو بتاؤ گے کہ یہ میرے گناہ ہیں, اور وہ پھر اللہ سے آپ کے لیے کیا مانگے گا. نہ ہمارے دین میں بالکل اس کی گنجائش نہیں ہے, بلکہ میرا اللہ جو ہے اس کو پسند نہیں کرتا کہ اپنے گناہ کا اظہار کسی اور کے سامنے کرے. جی گناہ کی تشہیر سخت ناپسند ہے. حضرت فرماتے ہیں کسی دوسری جگہ پر, جو کہتے ہیں جی ہم تو بڑے گناہگار ہیں. جی فرمایا یہ جملہ بڑا غلط ہے, اس کے گناہگار ہو, وہ تو کہہ رہا توبہ کر لو اور تم کہہ رہے ہو گناہگار. وہ تو گناہوں کو چھپانے والا ہے, وہ تو پردہ ڈالنے والا ہے, ستار العیوب ہے. وہ نہیں چاہتا کسی کا گناہ کسی پر ظاہر ہو, وہ یہ چاہتا ہے کہ تنہائی میں بیٹھو اور میرا تمہارا معاملہ ہے اور میرے سامنے اقرار کر لو, میں ایسے صاف کر دوں گا کسی کو کانوں کان پتہ نہیں چلے گا. قیامت کے دن ستاری کی چادر ڈال کر بلایا جائے گا ایک بندے کو, مفہوم عرض کر رہا ہوں, ستاری کی چادر ڈال کر بلایا جائے گا ایک بندے کو اور اللہ پاک فرمائیں گے تو نے فلا فلا گناہ نہیں کیے تھے, اقرار کرے گا؟ چارہ نہیں, کر سکتا انکار. بل انسان اعلیٰ نفس سے ہی بصیر, ہر انسان اچھی طرح اپنے نفس کو جانتا ہے. میں نے کیا مجھ سے چھپا ہوا, آپ سے چھپا ہوا, آپ کو روک سے کسی کو پتا چاہے روک سے روک دوں گا, لیکن اللہ کو پیدا کرتا ہے. برامن ساتویں روب میں آ جائیں گے, آ جائیں گے. تو ستاری کی چادریں بلا کے اس سے اقرار کریں گے, یہ اقرار کرے گا. پھر سنائیں گے جا دنیا میں ستاری کی تھی, تیرے گناہوں کا کسی کو پتا لگنے نہیں دیا, آج بھی ستاری ہے. وہ بندہ ایسے جا رہا ہوگا کہ لوگ اس پر رش کریں گے کہ کتنا اچھا بندہ ہے, اس کا کوئی گناہ ہی نہیں, کسی کے سامنے نہیں آیا. توبہ ایسی چیز, توبہ ایسی چیز. اتائر من ذنب کمن لا ذنب لہ, توبہ کرنے والا ایسے جیسے گناہ اس نے کیا ہی نہیں. تو اللہ سے مانگو کہ یہ مبارک مہینہ جو اللہ ہمیں عطا فرما رہے ہیں, اللہ ہمیں اس کی ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی سے تیار ہو جائیں, تیاری یہی ہے کہ ایک دفعہ بیٹھ کر تو فرمایا حضرت نے پچھلے اس میں مجلس میں کہ پہلا کام تو یہ کریں, دو دن تین دن چار دن پانچ دن جی بھر کر یاد کر کر کے اپنے سارے گناہ یاد کر لو, جی بھر کر سوچ جو تنہائی میں کیے, جو مجمع میں کیے, جو یاد آ سکے سب کو یاد کر کے پھر اللہ سے معافی مانگ لو. ایک دفعہ جی بھر کے توبہ کر لو, پھر گناہوں کو یاد نہ کرنا, سمجھ, پھر تکرار نہ کرنا, ایک مشغلہ بن گیا. پھر ایک دفعہ جی بھر کے معافی مانگ لی, یہ اللہ کے اس وعدہ جو بھی آ گیا, بال یقین اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اب یقین رکھو, امید رکھو کہ اللہ نے کیا کیا, اب نہ یاد کرو. اس مبارک مہینے میں سب سے پہلا کام یہ کریں, ایک دفعہ جی بھر کے کھلے دل سے سب رکھ کے اللہ سے کیا کر لیں, ابھی کر لو. میں عرض یہ کر رہا تھا اجمالی طور پر توبہ کرنے کے لیے کسی کے سامنے اظہار کی ضرورت بھی نہیں ہے، اسی مجلس میں ابھی اسی جگہ بیٹھے بیٹھے دل کی گہرائی سے اللہ کے متوجہ ہو کر اللہ سے معافی مانگ لو۔ کسی کو کان و کان خبر نہیں ہوگی اس پر اللہ کیا کریں گے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اللہ دلوں کے اندر جھانکتا ہے۔ تو پہلا کام تو یہ کر لیں، دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے آپ کی تعلیم کے لیے ایسی دعائیں مانگی ہیں جو آپ کو ضرورت نہیں تھی، آپ کو ضرورت کہ ہمارے سنا لیں۔ اللہم لا تخزنی فإنك بي عالم، اے اللہ مجھے رسوانہ کرنا، تو مجھے جانتا ہے۔ تنہائیوں میں گناہ کیے اللہ سے چھپے، یہ آپ نے دعا مانگی ہے، آپ سے کوئی گناہ ہوا ہوگا؟ کبھی نہیں ہوا ہوگا، یہ ہمارے لیے ہے، یہ اللہ کے آگے رکھ دو کہ تو مجھے جانتا ہے۔ چپکے چپکے معافی کرا لو اور اللہ سے مانگو، اب جو گھڑیے ہیں آپ کس وقت کے بعد سے، اس میں اللہ سے مانگ لو اور اس کا عہد کر لو کہ ہماری نگاہ اب نہ بہکے۔ جی یہ جو آزاد ہو گئی ہے اس کو کوئی لگام نہیں لگ رہی، یہ اب مشق کر لیں، اس کی ہمت مانگ لیں، یہ غلط نہ جگہ پر پڑے، یہ کان نہ بہکیں غلط نہ سنیں، یہ زبان نہ بہکے غلط بات نہ کہیں، یہ دل نہ بہکے اس میں گندے خیالات کو حد تل مسا کیا کرے۔ باقی معافی کا طریقہ بتا دیا، تعلقات کے اندر جو ہے اس کی بھی ہے، تو انشاءاللہ اس سے ہم رمضان کے اندر داخل ہوں گے تو صفائی کے ساتھ داخل ہوں گے، ہمارے دل کے اندر انشاءاللہ وہ صلاحیت ہوگی۔ تو یہ مبارک مہینہ مشق تو ہے ہی، میں نے عرض کیا نا یہ تزکیے کا مہینہ ہے۔ دیکھیے ہر سال ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، اس مبارک مہینے میں دلوں کا میلان نیکی کا خود بخود ہو جاتا ہے۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں، میرا گھر سے ساتھ ہی ہے نا، یہاں سے یہاں داخل ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے نکل کے۔ بارہا ایسا ہوا ہے کہ گھر سے نکلنے تک چاند کا اعلان ابھی نہیں ہوا، چاند کا اعلان ابھی نہیں ہوا، لیکن جب دروازے سے میں اندر داخل ہوا تو مسجد کے جو حالات بتا رہے ہیں کہ اعلان ہو گیا، نہیں ہوتا جی، مسجد کی رونق بتا رہی ہے اس ایک لمحے کے اندر، چند لمحوں کے اندر یہاں سے آنے میں مسجد کی رونق بتا رہی ہے، جی ہوتا نہیں ہوتا، یہ ہر سال مشاہدہ کرتے ہیں۔ ہمارے تبلیغ والے اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، ماشاءاللہ سارا سال گشتیں کرتے ہیں، دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں، کبھی مسجد بھرتی ہے، اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، لیکن کبھی نہیں ہوتی، ان کو کون لا رہا جاتے ہیں، یہ مسجد بھر جاتی ہے، ابھی اعلان ہوا اور لمحوں کے اندر گیا، کیوں جی ہوتا نہیں ہوتا، یعنی اللہ واضح طور پر دکھا رہے ہیں اس مہینے کی برکات میں سے کہ سرکش شیاطین کو کیا کر دیا، باندھ دیا، بیڑیاں ڈال دی، اب آزاد ہو گئے اور کھسے چلے آ رہے ہیں، دلوں میں جذبات خود موجزن ہوئے، اور فجر کے اندر تو جناب یہ نیچے بھی اوپر بھی، میں سارا سال کو دیکھتا ہوں۔ دیکھیے جمعہ میں یا باقی نماز میں بازار کھلا ہے، لوگ آگے نماز کے لیے، لیکن فجر کی نماز کے اندر تو اسی محلے کے لوگ ہی ہوں گے، باہر کا کوئی نہیں آتا۔ رمضان میں اللہ دکھاتے ہیں کہ یہ بھی اوپر کا ہی پرس بھر جاتا، بال بال سفر ہوتی ہے، سارا سال ایک سب ڈیڑھ سب دو مشکل سے کبھی ایسا نظر نہیں آتا، لیکن رمضان کے اندر جناب یہ سب وہ ایسے ہوتا ہے پورا ادھر بھی, اور جمعے کے اندر یہ بھی وہ بھی اور گلیاں سر بجھانی پڑتی ہیں. یعنی اس مہینے میں اللہ پاک جو ہے وہ دلوں کے اندر ایسے جذبات معجزن فرما دیتے ہیں کہ میلان کیا ہوتا ہے اللہ کے گھر کی طرف, اس سے فائدہ اٹھا لیں. اللہ سے مانگے کہ مبارک مہینے کی ان برکات کو سمیٹنے کے لیے کوشش کریں گے. میں تو عرض کرتا ہوں جس طریقے سے کوئی سیزن آ رہا ہو ہے تو اس کے لیے پہلے سے انتظامات کیے جاتے ہیں, اوقات فارغ کیے جاتے ہیں. جیسے صاحب وسط لوگ جو ہیں اس گرمی کے موسم میں کاروبار چھوڑ کر کہاں چلے جاتے ہیں, مری میں اور ٹھنڈ علاقوں میں, کیوں جی جاتے ہیں جاتے ہیں. تو بھائی جس طریقے سے اس ٹھنڈوں کو لینے کے لیے اپنے کاروبار کو موقوف کر کے کم کر کے آدمی ٹھنڈک کے لیے جا رہا ہے, تو بھائی روحانی ٹھنڈک کے لیے اس مہینے میں اپنے دنیاوی معاملات کو کم کر کے روحانی ٹھنڈک حاصل کر لے. اعلیٰ درجہ تو یہ ہے, 11 مہینے کام کرے دنیا کے لیے, 1 مہینہ خالص کر لو, کیا مشکل ہے؟ اس میں بس امام نہیں لگے رہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اکثر تذکرہ کرتا ہوں کہ رمضان کے اندر آپ کا معمول کیا تھا, 61 قرآن ختم کرنے کا. کتنے؟ ایک دن بھر میں, ایک رات بھر میں, ایک رمضان کی تراویح میں. یہ ہے اپنے آپ کو فارغ کر لینا, ذوق کی بات ہے, شوق کی بات ہے. غلط کے ہمارے واقعات موجود ہیں, بلکہ میں تو عرض کروں گا اب بھی اللہ کے بندے ایسے ہیں دن بھر میں 1 قرآن ختم کر لیتے ہیں. ہم تو اپنے پر قیاس کریں گے, ہمارا آج ازماننا ایسا ہے کہ میں کر نہیں پا رہا, ہم تو نہیں نہیں ایسے لکھ دیا, کس نے یہ کہا ہو سکتا ہے. آج بھی ہیں رات بھر میں قرآن ختم کرنے والے, آج بھی ہیں. اللہ کا شکر اللہ نے دکھائے, ایسا مسئلہ نہیں. بات اندر کے ذوق کی ہے, جیسے دنیا کے لیے سیزن کے اندر تاجروں کو دیکھو کیا حال ہوگا, اخیر عشر میں کیسے رات کو جاگیں گے. میں نے کئی دفعہ ذکر کیا, ہمارے ایک جاننے والے ہیں, ان کی کور کاج کی اور لا کاج کی دکان جو ہے نا, تو وہ بتاتے ہیں کہ اخیر عشرے کے اندر تو ہمارا حال ہوتا ہے کہ 1.5 گھنٹہ چینج ہوتی ہے مشکل سے, 24 گھنٹے میں کتنا ایسے لگ جاتے ہیں. اس کے لیے مال کی لالچ کے اندر جب آدمی جگا سکتا ہے تو روحانی لذت میں نہیں جا سکتا. ان کے میں نے خوش طبی کی بات کہنے لگی, ایک استنجا میں 100 روپے پڑتا ہے. پرانی بات کر لوں, کافی دل پہ گئے. ایک استنجا یعنی جتنی دیر میں استنجا کرتے اسے 100 کا کام کر سکتا ہوں. یہ پرانی بات, اب تو اور زیادہ ہو گیا ہو, یعنی یہ کیلکولیٹ کیا انہوں نے, اس لیے کہتے ہیں روکے رکھتے ہیں, جو بہت ہی زیادہ ہو تو چھپ گئے جلدی سے بھاگے. تو مادی لذتوں کے لیے آدمی یہ کام کرے گا تو روحانی لذتوں کے لیے کیا, تو اعلیٰ درجہ تو یہ ہے اس مہینے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیا کریں. اب پھر کہیں گے بھوکے مرے, برکت مانگو اللہ سے, اب یہ بھوکے مر رہے ہیں جو جا رہے ہیں ادھر کاروبار کا انتظام کر کے. چلو اگر سارا نہیں کر سکتا کچھ تو کمی کرو دنیا کے کاموں کی, کچھ تو کمی کریں. اور نفس یہ ہاو ہو کر رہا ہے کہ گرمی کا روزہ, گرمی کا روزہ, گرمی کا روزہ کیا بنے گا, دیکھو گرمی میں کتنے لوگ کام کر رہے ہیں, کتنے لوگ کام کر رہے ہیں. دنیا کی خاطر جو ہے ہم نے تو عرب کے اندر دیکھا کہ ہمارے پٹھان بھائی جو ہے وہ ایکسکیویشن کر رہے ہیں, کھدائی کر رہے ہیں سڑکوں پر گرمیوں کے, پورا پورا دن لگے ہوئے. تو اللہ کے لیے بھائی کیا مشکل ہے, جبکہ اللہ روحانی تسکین بھی دیتے ہیں. علی کرم اللہ وجہ کا مقول اکثر کیا کرتا ہوں, فرماتے تھے مجھے گرمی کا روزہ اور سردی کا وضو زیادہ محبوب ہے, زیادہ محبوب ہے. کیوں؟ یہ اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے, زیادہ ملے گا خوشنودی, زیادہ ملے گی رضا, زیادہ ملے گی. بات شوق کی ہے، بات ذوق کی ہے، بیداری کی بات ہے. تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو بھائی یہ چند گھڑیاں باقی ہیں، اس میں ندامت سے استغفار بھی خوب کریں اور اللہ سے دعائیں بھی خوب کریں، ہاں، اور اللہ سے ہمت بھی مانگیں، اور اس مہینے کے اندر جو ہے ہم اعمال کو بڑھائیں، کوشش کریں اس مبارک مہینے میں ہماری ساری نمازیں جو ہیں فرائض تو جماعت کے ساتھ تکبیر اولا کے ساتھ ہوں. تو مشکل ہے. ہمارے ساتھی فرماتے ہیں مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہیں سے کسی گاڑی میں لے جا رہا تھا صاحبان، تو راستے میں فرماتے ہیں میں نے ان سے عرض کیا تھا بڑی کوشش کرتا ہوں کہ ایک چلا ہو جائے تکبیر اولا کے ساتھ. ایک حدیث کا مفہوم ہے نا، اس کے 40 دن نماز تکبیر اولا سے پڑھی دو کروانے ملتے ہیں وفات سے بری ہونے کا، جہنم سے نجات کا. تو بڑی کوشش کی کئی دفعہ 38 دن یا 39 دن کچھ گڑبڑ ہوگی، چلا ہوا ہی نہیں آئی کہ میں نے انہوں نے کہا کہ چلے کی نیت کیوں کرتے ہو پھر چھٹی، یہ چلا پڑنی صرف اس لیے کہہ رہے اللہ کا شکر ہے غالباً 12 سال یا 13 سال بتائے گزر گئے ہیں کبھی تکلیف کا سوچ نہیں ہوئی، خطر بھی ہو رہے ہیں. علامہ ہمارے مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ سالہ سال گزر گئے ہیں کبھی تم چلنے کے لیے گزرتے ہو صرف، وہ تو فضیلت اس لیے ہے کہ 40 دن اہتمام ہوگا تو پھر عادت پڑ جائے گی، اور جو نیت ہی 40 دن رکھی پھر چھٹی. تو بھائی سر رمضان میں مشق کر لیں اس کی، پہلے سے وضو کر لو. ہم پروگرام بنائیں، یہ دماغ کو پروگرام دینا ہوتا ہے، ہم نے دیا ہوتا ہے جو اقامت کا ٹائم ہوتا ہے کتنے جمع ابھی وقت ہے، نف کہتا ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، پھر نکلے پھر باتیں کرتے رہے چلتے چلتے یہاں آئے پھر استنجا وضو کرتے کرتے جناب ایک آدھ رکعت نکل گئی پیچھے. جب تو پیچھے صفوں کی صفیں کھڑی ہوتی ہیں مسبوقین کی. ایک دفعہ میں نے ایک طالب علم سے پوچھا اس کو جب دیکھوں مسبوق، جب دیکھوں مسبوق. تو میں نے پوچھا بھائی کیا کوئی خاص فضیلت ہے مسبوق بننے کی، ہمیں بتا دو. یہ ہو گیا مجبوری کبھی ہوگی لیکن جب دیکھو مسبوق. مسبوق سمجھتے ہیں جس کی ایک آدھ رکعت رہ جائے، اہل علم سمجھے باقیوں کی بات کر رہا ہوں، اس کو مسبوق کہتے ہیں. جب دیکھو آپ پیچھے نظر آتے ہیں. تو اہتمام اندر اس کی نہیں ہے. اگر ہم اس کو پہلے سے دیکھیے نماز کا اہتمام، اصل چیز اہتمام ہے، گھر میں وضو کریں، گھر میں وضو کریں پھر مسجد کو چلیں، ہر قدم پر نیکی ملے گی. یہ جو استنجا خانے ہیں نا، یہ وضو کی جگہ تو مجبوری کے لیے ہے، مسافروں کے لیے ہے، اعلیٰ درجہ تو ہے کہ ہم عادت ڈالیں گھر سے کر کے نکلیں، گھر سے وضو کریں، گھر سے استنجا کریں پھر چلیں، مسجد کا دھیان لگ جائے گا. پھر مسجد میں آئیں، مسجد میں داخل ہوں سنت طریقے کے مطابق دعا مانگ کر دھیان لگ جائے، پھر داخل ہونے کے بعد تحیت المسجد پڑھیں، تحیت الوضو گھر میں پڑھیں، وضو کی یاد میں یہ اہتمام ہے. پھر تحیت المسجد پڑھیں. دیکھیے رمضان کے اندر تو اللہ کی رحمت عامہ ایسے بارش کی طرح برس رہی ہے، ہر نسل فرض کے برابر. کیوں جی؟ زندگی بھر نفل پڑھو فرض کے برابر نہیں. رمضان کی، میں رمضان کہہ رہا ہوں، ایک بات یہ ہم رمضان کہتے ہیں، رمضان کا معنی یہ گناہوں کو جھلسا دینے والا مہینہ ہے رمضان. رمضان میں کیا ہے؟ نیم کر دی رمضان، یہ جھلسا دینے والا ہے، گناہوں کو جھلسا دے گا یہ مہینہ ایسا دیا اللہ. تو ہر نفل کیا ہے؟ فرض کے برابر. تو فرض 70 گنا، آپ فرض تو بڑھا نہیں سکتے، بڑھا سکتے ہیں جی متعین ہے. جو جی ابھی کتنے فرض پڑے ہیں؟ 4، 5 پڑھ سکتے ہیں، 6 پڑھ سکتے ہیں، اجر کے 2 ہی ہوں گے. کیوں ہے؟ اس کے تو 70 گنا وہ تو بالکل کیلکولیٹڈ ہے، اتنے ملے ملیں گے. نوافل ایسی جگہ ہے جس میں مسابقت مقابلہ کا جنتوں بڑھا دیں. ہر فرض ہر نفل فرض کے برابر. اب دیکھو ہاں وضو کرو, دو رکعت پڑھو, تحیت الوضو, مسجد میں آؤ دو رکعت پڑھو تحیت المسجد. اگر اس طریقے سے پہلے سے اہتمام ہوگا کہ اذان کے وقت ہم مسجد کے اندر ہوں, تکبیر اولی کبھی نہیں جائے گی. یہ ٹائم مینجمنٹ کہتے ہیں ہوتی کوئی نہیں ہے, سب وقت ضائع ہوتا ہے. ایران قرآن کے کتوں میں باہر کھڑے ضائع کر دیتے ہیں. اگر اہتمام کریں گے تو یہاں میں اب پھر جو ہے آپ تحیت المسجد پڑھی تو سنت موقعہ یا غیر موقعہ پڑھی, اذان کا جواب دیا. سب سے پہلی بات اذان کی بھی آتی ہے, آج ہم بھول ہی گئے. اللہ کا منادی بلا رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, اب وہاں ہم اس کو جواب دیں, ہمارا دل اللہ کی تقدیر سے منور ہو جائے. یہ ایسے نہیں ہے, مستحب پر عمل کرنا بھی اولا ہے. ہم باتوں میں لگے رہتے ہیں, اذان ہو رہی سلام دعا, اذان کے دوران کے اندر نہ سلام کرنا نہ جواب دینا. اذان کو سنو, اس کو جواب دو, دل کو متوجہ کرو. تو ہم اذان سے پہلے مسجد میں ہوں, کوشش کرو اس مبارک مہینے کے اندر جائے. اب تحیت المسجد پڑھی, اذان کی آواز دی, سنت موقعہ پڑھی, غیر موقعہ پڑھی, بیٹھے ذکر میں لگے رہے, قرآن میں پڑھتے رہے, اب جو اقامت ہوگی اب اس کا بھی جواب دیں. اب جب امام کہے اللہ اکبر, اب ہمارا دل پوری طرح اس کے طرف متوجہ ہو جائے, اب نماز کا لطف آئے گا. تو بھائی اس کی کوشش کریں مبارک مہینے میں ہے کہ ہم فرائض تو پڑھیں جماعت کے ساتھ اور نوافل کو بھی کوشش کریں. شراک ہے, چاشت ہے, وابین ہے, بھی تہجد تو رمضان میں بڑی آسان ہے. اب آپ کہیں گے تو بڑی مشکل ہے, تہجد کیسے آسان ہے؟ میں کہتا ہوں بہت آسان ہے, بس اللہ ذوق بیدار فرما دے. اللہ ذوق, ہم اس کو بھول گئے. جو اس کے عادی ہیں ان کی تاریخ میں تتجافا جنوبهم عن المضاجع, اس کا ایک مفہوم ہے. حضور الکر سما رہے تھے کہ ان کے بسترے ان کو اچھال دیتے ہیں, یہ بستروں سے جفا کرنے والے ہیں. ہم بستروں کے وفادار ہیں, تہجد کے وقت میں ہمیں تھکی ایسی ملتی ہے, بستر کے خوب جی آنکھ ہی نہیں کھلتی, فجر بھی گئی. لیکن جن کو اللہ عادت دے دیتے ہیں, وہ وقت آتا ہے تہجد کا, وہ جو لذت ہے, وہ انوارات کا نزول, تجلیات کا نزول, اللہ سے جو ہم کلامی کا شرط دعاؤں کے اندر اس کی لذت کے اندر اس انتظار میں اس وقت میں چھلانگ لگا کر وہ اس کے لیے. اب سارا سال تو ہمت نہیں ہوتی, جن کی عادت نہیں ہے آنکھ نہیں کھلتی. اب روزہ تو رکھنا ہی ہے, اور سحری کھانے کا وقت کون سا ہے؟ تہجد کا. کیوں جی؟ سحری کا وقت کون سا ہے؟ تو اٹھے تو ہوئے ہی ہیں, اٹھنا تو ہے ہی, روزہ تو رکھنا ہی ہے. میں عرض کیا کرتا ہوں سحری کو سحری کی طرح کھا لو, سحری کو سحری کی طرح کھا لو. کیسے؟ کبھی دیر ہو جائے, آنکھ نہ کھلے اور وقت کم ہو تو گھڑی کو دیکھے ہوتی ہیں. کیوں جی؟ اپنی پوری کر لیتے نہیں کر لیتے جلدی 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 کہ دن بھر بھوکا رہنا پڑے گا, دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کام پورا کر لیتے نہیں کر لیتے منٹوں میں کھا لیتے پورا کر لیتے کھانا نہیں ہوتا جی. تو سحری کو کہو کیسے؟ ایسے کھاؤ, وقت بچاؤ نفل کے لیے, تھوڑا سا پہلے اٹھ جاؤ. اعلیٰ درجہ تو وہی ہے, جس کو شوق ہے تو اٹھے گا پہلے. میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ آسان اس لیے ہے کہ تہجد میں اٹھنا تو ہے ہی, کیونکہ سحری کھانی کھانی ہے. تو سحری کو کھا لو سحری کی طرح, دو رکعت پڑھ لو خاص پکڑ لو. یہ مبارک مہینے میں بڑی برکات ہے. آدھا درجہ تو وہی ہے, اللہ سے مانگو, ابھی سے مانگنا شروع کر دو تاکہ اس مہینے میں اشراق, چاشت, اوابین اور تہجد اور مسجد کی تحیت المسجد, تحیت الوضو, دیکھو کتنی برکات کا نظر ہوگا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اب بھائی تھوڑا سا ہم ذکر کی مشق بھی کر لیتے ہیں, یہ بھی اسی لیے ہے اس ذکر کے ذریعے سے تاکہ ہمارے دل کی صلاحیت درست ہو, اس میں صفائی آئے, اس میں پاکیزگی آئے, وہ انوارات کا نزول ہو اور ہمارے دل کا برتن بھی صاف ہو تاکہ رمضان کی اقتدار کو مل جائے. تو ہمارا ذکر چونکہ ذکر قلبی ذکر خفی ہے, وزق ربا کا فی نفس کا, اللہ فرما رہے مفہوم ہے اپنے دل میں یاد کرو. تو معروف طریقہ ہمارے ساتھ یہ کرتے ہیں اپنے, تو بھائی ذکر قلبی کی مشق دل میں تصور سے لفظ لکھیں اللہ یا تصور کریں اور دل میں تصور سے تکرار کریں اللہ اور اللہ سے مانگیں جو اس ذکر سے مقصود ہے دل کی پاکیزگی اور دل میں قوت ہمت کا حاصل کرنا, اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر مشق کر لیں. لا انفسنا طرف عين اللهم لا تكلنا الا انفسنا طرف عين اللهم لك الحمد وليك المشتكى وبك المستعان وانت المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب أمر يبلغنا إلى حبك. اللهم طهر قلوبنا عن النفاق, اللهم طهر قلوبنا عن غيظك ونظر قلوبنا بنور المعرفة واليقين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم إسلامنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك سعادة الدارين ونعوذ بك من شقاوة الدارين. اپنی اپنی جائز حالتیں دلی دل میں اللہ سے مانگ لیں. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك الولاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.